حمده عبده في نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد اتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والآبام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم حضرات سورہ زمر کے ابتدائی سورہ زمر کے اختتامی رکوع ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نو انسانی کے لیے ایک عظیم مژدہ سنایا ہے مژدہ جافزہ ایک ایسی بشارت ایک ایسی خوشخبری جو بہت ہی دل کو لبھانے والی اور بہت سے کہیے کہ غموں کو دور کر دینے والی اور بہت ہی راحت رسانی کا سامان لیے ہوئے ہے نو انسانی کے لیے اس میں توبہ کا مضمون واقع ہوا ہے اور یہ توبہ کا مضمون ہماری زندگیوں میں جس طرح واقع ہوا ہے اس سے قدر مختلف انداز میں صورت میں اور اس مقام پر یہ واقع ہوا مطلب کیا ہے کوشش کریں گے کہ کچھ ان آیات کے ذریعے سے یہ پیغام جو اللہ نے ایک نوید اور ایک خوشخبری سنائی ہے وہ ہم تک پہنچ سکے اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکے اپنی زندگی میں آج معاملہ یہ ہوا ہے کہ توبہ کا مضمون ان لوگوں کے لیے متعلق کر دیا گیا کہ جو گناہگار ہیں اور ہر شخص اپنے بارے میں سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم تو گناہگار نہیں ہیں ہم تو نیک ہیں جس قدر بھی نیکی میں سے اسے حصہ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اس نیکی کی بنیاد پر نیک ہوں توبہ تو ان لوگوں سے متعلق ہے جو گناہگار ہیں اور پھر توبہ گناہ کے بھی کچھ ہم نے تصورات بنائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں مثال کے طور پر گناہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قتل کرے کوئی ڈکیتی ڈالے کوئی جو ہے وہ زنا کرے اسے تو گناہ سمجھا جاتا ہے مگر اس کے علاوہ بہت سے ایسے گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں اور صبح و شام اس کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے نیک آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا اپنے تئیں اپنی نیکی کا گھمنڈ رکھنے والا شخص وہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا مثال کے طور پر وہ گناہ جو ہماری زبان سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بہت سے ایسے گناہ ہیں جسے گناہ کبیرہ کی فہرست میں شمار کیا ہے شریعت نے جھوٹ کا بولنا غیبت کا سننا غیبت کا کرنا اور اسی طرح سے پھر بہت سے گناہ وہ ہیں جو ہماری آنکھوں سے متعلق ہیں صبح و شام ہم ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں مگر ہماری پارسائی کا لبادہ اور ہماری جو کہیے اپنی نیکی کا تصور ہے اور نیکی کا جو ہم نے خول بنا رکھا اپنے گرد اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ان سب کے باوجود یعنی آنکھوں کے گناہ جو سرزد ہو رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے اسے دیکھنا نہ محرم پر نگاہ ڈالنا اور نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا پھر اسی طرح سے کانوں کے گناہ موسیقی کا سننا اسے آج گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اسی طرح سے پھر انسان کے اور بہت سے گناہ یہ اعضاء و جوارے سے صادر ہونے والے گناہ پھر اسی طرح سے جو دل کے گناہ ہیں کسی کے لیے کینہ رکھنا کسی کے لیے حسد کسی کے بالمقابل حسد پالنا اور اسی طرح سے بہت سارے وہ گناہ جن کی آماجگاہ یہ دل بن جایا کرتا حقیقتاً تو اسے اللہ کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے تھا حقیقتاً تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جاری ہونا چاہیے تھا اس میں تو اللہ کی یاد آباد ہوتی ہے مگر ہم نے اس کو کسی اور خواہش سے دنیا کی خواہشات سے نفسانیت سے اور نفسانیت کی آلائش سے برا اور برباد کیا ہوا ہے خراب کیا ہوا ہے دل کو اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے پھر اس کے بعد دائرہ اسی طرح سے کہیے تبدیل ہوتا جائے گا مگر ہر ایک کے لیے ہر ایک نے اپنی فہرست بنا لی ہے کہ یہ تو بڑے گناہ ہیں ان سے میں بچا ہوا ہوں اس لیے میں نیک ہوں اس کے علاوہ شریعت جو گناہ بیان کر رہی ہے جن چیزوں کو شریعت گناہ بتاتی ہے اس کا وہ ارتکاب کرتا رہتا ہے مگر اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتا ہے پھر اسی طرح دائرہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کسی نے سود کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھا ہوا ہے سود کا لینا دینا اس پر کس قدر وعید واقع ہوئی ہے اسی طرح سے پھر ظلم زیادتی اور باطل طریقوں سے مال کھا جانا کہیں میراث وراثت تقسیم نہ کرنا اور کہیں اس کے علاوہ بہت سے گناہ. اور پھر اسی طرح سے جس کا شعور یہاں تک ہے اس سے آگے جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص واقعتاً گناہگار ہوتا ہے, گناہ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کا اسے شعور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت, یہ دین, یہ آخری پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وساطت سے ہم سے اور بھی تقاضے کرتا ہے. مثال کے طور پر اس دین کے اجتماعی تقاضے انہیں پورا کرنا, اس دین کی دعوت, اس دین کی گواہی دوسروں تک دینا, دعوت پہنچانا, اور اسی طرح سے پھر اس کے جو اجتماعی احکامات ہیں ان کی عملداری کے لیے, ان کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا, اسے بھی ہم نے اپنی زندگیوں سے خارج کیا ہوا ہے. اور ہماری پارسائی پر کوئی حرف نہیں آتا, ہمارے نیک ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا, ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. چنانچہ ان تصورات, نیکی اور برائی کے اس غلط تصور یا کہیے محدود تصور یا مسخدہ تصورات کی وجہ سے جس مضمون سے ہم غیر متعلق ہو جاتے ہیں وہ ہے توبہ کا مضمون. توبہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ توبہ تو گناہگاروں کا کام ہے, جو قاتل ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, وہ توبہ کیا کریں. اس نے توبہ کر لی, یعنی یہ کہ اب اس نے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ وہ چھوڑ دیے. ورنہ ہم سے جو کیفیات اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں دن رات, اس کا ہمیں شعور نہیں رہتا, اور اس وجہ سے پھر توبہ ہم سے متعلق نہیں رہتے. اور یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے, یہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں, اپنے ساتھ زیادتی ہے. وہ شخص بہتر ہے کہ جسے اپنے گناہوں کا شعور ہو جائے اور توبہ جیسی عظیم نعمت اس کے لیے نعمت بن جائے, اور وہ اللہ میاں کے پاس جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جب حاضر ہو تو اپنے گناہوں سے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان سے تائب ہو کر توبہ کر کر وہاں حاضر ہونے والا ہو. ورنہ وہ شخص تو دھوکے میں اور کہیے کہ ایک طرح کی غلط فہمی میں مارا گیا, اور اس طرح کی غلط فہمی کے نتیجے میں اس کی آخرت تباہ ہو گئی, جو اپنے آپ کو اپنے تئیں نیک سمجھ رہا ہے اور توبہ کے مضمون سے, توبہ کی اہمیت سے اپنے آپ کو غیر متعلق کیے ہوئے ہے, اور اس نیکی کے گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جاتا ہے, اور وہاں جا کے معلوم ہو کہ کیا کچھ لے کر آیا ہے, کتنا وبال کما کر لایا ہے, اور جو موقع دنیا میں توبہ کا تھا وہ اسے گنوا چکا. اب دیکھیے توبہ کا مضمون, چونکہ اس سے بہت سے لوگ دائرہ بندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور شیطان کے زمرے سے اور اس کے عقیدت مندوں کے دائرے سے نکل آتے ہیں, اس لیے شیطان نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس توبہ کے مضمون کو ہماری زندگیوں سے غیر متعلق کرنے کی کوشش کی. یہ اس کا بڑا ہتھیار ہے, بڑا حربہ ہے. ہوتا کیا ہے, توبہ کے تصورات پچھلے مذاہب میں بھی پائے جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین میں, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے نو انسانی کو دیا ہو, چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے, اس میں بھی توبہ کے تصورات تھے. عیسائیت کی مثال لیجئے تو وہاں کیا ہوا توبہ کے ساتھ, انہوں نے عجیب و غریب تصورات, چونکہ عیسائیت تبدیل ہو گئی, تحریف ہو گئی اس کے اندر, تو جو تصورات ان کے پاس تھے وہ کیا تھے, اس میں کس قدر ظلم ہے نو انسانی پر. اور اس کے بالمقابل پھر ہم مطالعہ کریں گے قرآن حکیم میں توبہ کا تصور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے نو انسانی پر اپنی رحمت کو عام کرتے ہوئے. نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نو انسانی پر کتنی بڑی رحمت ہوئی ہے توبہ کے اس تصور کو درست کر کر, ورنہ نو انسانی تو کہیے کہ ہلاکت سے دو چار ہو گئی تھی. کیا کیا انہوں نے, کہا کہ ایک تھا گناہ اصلی, دی اوریجنل سن, وہ گناہ اصلی جو کہ حضرت آدم و حوا سے سرزد ہو گیا تھا, اور اس کے بعد نو انسانی میں سے ہر بچہ, پیدا ہونے والا بچہ اس گناہ کے بوجھ کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. کل نو انسانی گناہ گار ہے, اور یہ نسل آدم میں آنے والا ہر بچہ وہ اس گناہ کے بوجھ کو لادے ہوئے آتا ہے. کیا کیا جائے اس کے لیے, اس کا کفارہ کیسے ہو, اس گناہ کے بوجھ سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو کہا کہ نو انسانی کے لیے تو کچھ ممکن نہیں تھا. ہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے صلبی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اور اس کے بعد نو انسانی کو اس بوجھ سے نکالنے کے لیے کفارے کے طور پر انہیں سولی چڑھوا دیا. اور جو شخص اب اس تصور, یعنی مصلوبیت عیسیٰ کے عقیدے کو مان لے, اس بات کو مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا اور وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے تھے, تو اب یہ ہے جس کے اوپر سے وہ گناہ کا بوجھ اور بار ہٹ جاتا ہے, یہ بخشا بخشایا ہوگا. اس کے لیے آؤ اپنے پادری کے پاس اور آ کر اعتراف گناہ کرو, اور وہ تمہیں جو ہے گناہ کا تمہیں توبہ کا پروانہ جاری کر دے گا, اب تم بخشے بخشائے ہو. شریعت تو ویسی ختم ہو چکی تھی, بس یہ مان لینا, مصلوبیت عیسیٰ کا من گھڑت عقیدہ یہ مان لینا تمہارے لیے توبہ ہے اور تمہارے لیے کفایت کرتا. یہ ایک اور دھوکا, اور دیکھیے کس قدر ظلم ہے نو انسانی پر. اب اس کے نتیجے میں وجود کیا کس شے کو وجود ملے گا, وہ یہ کہ ایک جانب فسق و فجور عام رہے گا, گناہ سے پہلے بھی اور گناہ کے پہلے تو ہیں ہی گناہ گار, اور بعد بھی یہ کہ اب تو بخشے بخشائے ہیں, تو شیطان کا کام جاری و ساری رہتا ہے. اس تصور، اس مس شدہ تصور، اس گمراہ کن تصور توبہ کے نتیجے میں نو انسانی پر ظلم ہو رہا تھا، اور ظالم کون تھا؟ خود انسان، وہ شخص خود اپنے اوپر ظالم ہے، اور یہ گناہ کا تصور اس کے لیے ظالم رہنے کی صورت کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھا۔ اچھا، اب شیطان کا حربہ دیکھیے، شیطان کرتا کیا ہے؟ کبھی تو اس کے دونوں انداز ہیں، کبھی تو یہ کرتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، اب تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، اب کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے، اور اب تو تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے، کیا کرو؟ نتیجہ نکلے گا کہ مزید گناہ کرتے رہو، بقیہ زندگی بھی گناہ میں گزار دو۔ اور دوسرا حربہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا حقیقت ہے، مگر اس کو دکھاتا کس طرح ہے؟ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، تو بس توبہ کر لیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ کرتے رہو۔ گناہ کو تسلسل مل جائے اور انسان اپنی توبہ کے بعد صحیح زندگی گزارنے، یعنی توبہ کے اثر والی زندگی، توبہ کی سے نتیجہ خیز جو زندگی ہوتی ہے، یعنی جس میں انسان نیکوکار ہو جاتا ہے، اچھے راستے پر لگ جاتا ہے، اپنا قبلہ درست کر لیتا ہے، اس کی نوبت نہ آنے پائے، شیطان کی کوشش یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضیلت آئی حدیث میں کہ آپ شیطان کے اوپر شدید تھے، اور جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اب دیکھیے اس شیطانی وار پر، اس شیطانی حملے کا کیا سا جواب ہے؟ بہترین حکمت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، فرماتے ہیں کہ انتہائی بیوقوف ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ کو اٹھائے رکھتا ہے۔ انتہائی بیوقوف ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ کو اٹھائے رکھتا ہے۔ حالانکہ عقل مندی کیا تھی، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسے اپنی زندگی کا نہیں معلوم، سب سے زیادہ ناپائیدار شے، سب سے زیادہ ناپائیدار شے، انسان پتہ نہیں کس کس شے کو پائیدار اور کس کو ناپائیدار قرار دیتا ہے، مگر یہ قرار دینے والا، پائیداری اور ناپائیداری کا فیصلہ کرنے والا انسان، یہ خود کتنا ناپائیدار ہے، اس انسان کا کچھ نہیں پتا، موت کب آئے اور اب اسے جکڑ لے، موت کب آئے اور یہ لقمہ اجل بن جائے، کس صورت میں، اور دھوکا دیکھیے کس قدر اس زندگی میں دھوکا ہے، اس دنیا میں کس قدر دھوکا ہے، کس قدر یہ فریب کا سامان ہے، کتنا یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان، کہ جس حقیقت کو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے کاندھوں پر سوار کر کر اپنے پیاروں کو قبر میں اتار کر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کا وہ اعتراف کہ جس کے بعد زندگی تبدیل ہو جایا کرتی ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تو زندگی موجود ہے، کبھی زندگیاں طویل ہوا کرتی تھیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے، ابھی تو بہت سال پڑے ہیں، 200 سال پڑے ہیں، پھر اس کے بعد آج قصیر ہو گئیں، چھوٹی زندگیاں ہیں تو کہتے ہیں 60 سال تو رہنا ہی ہے، تو منصوبہ بندی جاری و ساری رہ، طول عمل، خواہشات اور اس کا پھیلاؤ، وہ اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اور اس میں پھر توبہ کو اٹھائے رکھتے ہیں کہ زندگی تو بہت ہے، عقل مندی کو اختیار کرنا۔ عقل مندی کیا ہے؟ حدیث میں واقع ہوا، فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی شرارت نفس کو پہچانتا ہے۔ دنیا بھر کے فلسفے جان لینا عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مند جو دنیا بھر کے فلسفے جانتا ہے، سموچا آنکھ کی نظر کر دیا جائے، جہنم واصل کر دیا جائے، تو اس عقل مندی کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ اصل عقل مندی کیا ہے؟ القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان جائے وہ عقل مند ہے، وہ عامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے والا ہو جائے، یہ عقل مندی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقی عقل عطا فرمائے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اس ایمانی عقل کا حاصل کیا ہے؟ اس دانائی اور اس فراست کا، اس دانش مندی کا حاصل کیا ہے؟ کہ انسان سب سے زیادہ ناپائیدار دیکھتا ہے اپنی زندگی کو، اور سب سے زیادہ ناقص دیکھتا ہے اپنے آپ کو۔ جب اسے اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مند ہو گیا ہے۔ دوسروں کی اچھائیاں اور اپنی گناہ، اپنی برائیاں، یہ اس کے لیے واضح ہو جائیں تو اس کا مطلب عقل مندی حاصل ہو گئی، اور اگر اس کے برعکس ہو کہ اپنی تو اچھائیاں وہی اسے نظر آتی ہوں، اپنے گناہ نظر نہ آتے ہوں، اور دوسروں کی برائی نظر آتی ہو، اچھائی نظر نہ آتی ہو، تو اس کا مطلب نادان ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور وقت ضائع کر رہا ہے، اور خطرے سے دوچار ہے، اور اس کا انجام اس کے حوالے سے اندیشے لاحق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقل مند ہو جائیں، اور کوئی تو موقع ہونا چاہیے نا کہ زندگی انسان غفلت سے نکلے اور عقل مندی کی زندگی اختیار کر لے، ہوشیاری کی زندگی اختیار کر لے۔ تو یہ ہوشیاری یہی ہے کہ اس توبہ کو اپنے لیے یقینی بنائے۔ اب دیکھیے رحمت دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت للعالمینی کا ہر شخص کے لیے مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری دین، اس میں توبہ کا یہ عظیم و شان تصور۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے معنی لوٹ آنے کے ہیں، آبا یتوبو تابا یتوبو، معنی کیا ہے؟ کسی شخص کا واپس آ جانا، کہاں آ جانا، کہاں آ جانا. معلوم ہوتا ہے کہ ایک دائرہ ہے جسے بندگی کا دائرہ قرار دیا جا سکتا ہے، ایک دائرہ ہے جسے بندگی کا دائرہ قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ بندگی کا دائرہ کیا ہے؟ اس کے اندر رہنے والے دو حال میں ہوتے ہیں، دو حالات میں، دو کیفیات میں، دو یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ کی، یعنی ان کی کیفیات دو طرح کی ہوتی ہیں، تیسری نہیں ہوتی. جو دو ان کیفیات کے اندر ہو وہ بندہ ہے. وہ کیفیات کیا ہیں؟ یا تو اللہ نے اسے دنیا، یہ زندگی جو ہے بندگی جس میں ہم نے کرنی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زندگی کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہم بندگی کریں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور یہ زندگی موت و حیات کا سلسلہ کس لیے جاری کیا؟ خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا. یہ موت و حیات کے سلسلے کو اللہ نے اس لیے تخلیق کیا، یہ موت و حیات بھی اللہ کی تخلیق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں. فرمایا کہ کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. یہ آزمائش کس طرح سے ہے؟ دو طرح سے ہے، یا تو اللہ دے کر آزماتا ہے یا اللہ لے کر آزماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آزمائش نہیں. دو ہی طریقے ہیں آزمائش کے، اسی میں ساری تقدیر منحصر ہے، اسی میں انسان کی پوری زندگی منحصر ہے، دائر ہے اس پر. یا تو اللہ دے کر آزماتا ہے یا لے کر آزماتا ہے. کسی کو مال، دولت، اولاد، صلاحیتیں، زندگی، فرصت اور اسی طرح صحت، عافیت، یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ آزمائش ہو جائے. اور کسی سے ان میں سے کوئی شیخ واپس لے لی ہے اور اس تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے. یا تو دے کر آزماتا ہے یا لے کر آزماتا. اب بندے، اللہ کا بندہ، بندے مومن، وہ کون ہے؟ وہ ان دو آزمائشوں میں وہ روش اختیار کرے جو ان دو آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. اور کل دین کا خلاصہ، بعض اللہ والے کہتے ہیں کل دین کا خلاصہ ان دو الفاظ کے اندر ہے، وہ دو الفاظ ہیں صبر و شکر. اگر تو آزمائش لے کر کی گئی ہے تو صبر کرے، اور اگر آزمائش دے کر کی گئی ہے تو شکر کرے. بندہ مومن ان دو احوال سے خالی نہیں ہے، ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. بندگی کی شان یہ ہے، اور انسان کی شان بندگی ہے. انسان کی معراج سے زیادہ اس کے لیے اور کوئی بلند مقام نہیں ہے. فرمایا کہ کیا ہے؟ کہ ان دو حالتوں میں ہو، یا تو لے کر آزمایا ہے اللہ نے تو صبر کرے، دے کر آزمایا ہے تو شکر کرے. صبر کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے، اس پر زبان سے شکوہ نہ کرے. جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر وہ قانے رہے اور کہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا. جیسے اگر کسی کی وفات ہو جائے تو جو مسنون الفاظ تعزیت کے ہیں ان میں کیا الفاظ واقع ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس حقیقت کا اظہار کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وللہ ما آتا ولہ ما اخذ، وہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے دے رکھا تھا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی عزیز رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی والدین ہو، کوئی بھی ہو، جتنے رشتے ناتے ہیں وہ سارے، یہ سب، یہ سارے تعلقات، یہ سب کچھ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں. وللہ ما آتا، اللہ ہی کا تھا جو اس نے دیا تھا، ولہ ما اخذ، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے واپس لے لیا. وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک قدر معین کے ساتھ ہے، یعنی اس نے طے کر دی، تقدیر طے کر دیا، جتنی اس نے طے کی تھی وہ ہوا. ہر شے میں فائل حقیقی اللہ کو دیکھے، حقیقت دین یہ ہے. چنانچہ صبر کر لے، صابر ہو جائے، قانع ہو جائے، راضی بر رضائے رب رہنے والا ہو، یہ صبر. اور دوسری جانب شکر کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں حق پہچانتا ہو، اس کا، اس کی بڑائی کا اظہار بھی کرے، اس نعمت کے دینے والے کا اعتراف بھی کرے، اور پھر اسے صحیح طور پر استعمال بھی کرے. جس جو نعمت دی ہے اس میں، اس نعمت کی شکر گزاری اس میں اضافے کا بھی ذریعہ. اللہ فرماتے ہیں نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش کرو، اختیار کرو گے، تو ہم تمہارے لیے تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے. اور کیا خوب بات کہی کسی نے کہ یہ شکر کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ قید للموجود وصید للمفقود. یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ موجودہ، اس کے ذریعے سے موجودہ نعمتوں کو قید کر کے رکھنے کا وسیلہ فراہم ہوتا ہے، اور مفقود، غیر موجود نعمتوں کو صید شکار کر کر لانے کا یہ ذریعہ ہے. لئن شکر تم، اگر تم شکر گزاری کی روش، اور اس آیت پر ہی مبنی ہے بات، ان شکر تم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، لازیدنکم، تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ جب اضافہ ہوگا تو اصل تو محفوظ ہے نا، تو موجودہ نعمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، اور اس میں اضافہ چاہتا ہے اس کا ذریعہ بھی یہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے کہ اس کا شکر ادا کرنے والا ہو. شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی اظہار کرے، دل میں بھی اعتراف رکھے، اور اسی طرح سے اس نعمت کے تقاضے کو پورا کرے. اللہ نے ہر شے کا کوئی مصرف رکھا ہے، اس مصرف کو جس کام کے لیے دیا ہے وہ اسے اس راستے پر لگا دے، اللہ نے فرصت دی ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور جو کچھ دین کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے صرف کرے، اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائے، اسے جائز ذرائع سے اخذ کرے اور جائز انداز میں خرچ کرے، یہ شکر ہے نعمتوں کا، ہر نعمت کا شکر پہچاننے والا جو اب یہ دو احوال ہو گئے بندگی کے، یہ دائرہ بندگی ہے، اس دائرہ بندگی کے اندر جو شخص ہے یعنی یا تو وہ شکر گزار ہے یا وہ صابر ہے، صبر و شکر کے مابین ہے، اچھا کوئی زندگی ایسی نہیں جو ان دو حالتوں سے خالی ہو، یعنی ان دو آزمائشوں سے خالی ہو، یا تو اب دوسرا دیکھنے والا اسے جو سمجھتا ہو، مگر ہر شخص کچھ دیا گیا ہے تو کسی اعتبار سے وہ لیا بھی گیا ہے اور آزمائش اس کے ساتھ ہے، تو اب ہر شخص جہاں ہے وہاں اس کے لیے اطمینان قلبی کا ذریعہ یہ ہوگا کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں شکر گزار ہو اور جو اللہ نے لے لیا اس میں وہ صابر ہو، اور یہ وہ شان ہے جو بندے مومن کی شان ہے، حدیث میں آتا ہے عجب اللہ امر المومن، مومن کی شان تو عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، فإن امرہ کلہ لہ خیر، اس کا معاملہ کل کا کل اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے کوئی نقصان کا باعث کچھ ہے ہی نہیں، دوسرے دیکھنے والے کہیں کہ یہ برائی ہو گئی اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اس کا نقصان ہو گیا، مگر جس شخص کو حقیقت ایمان حاصل ہے، جسے حلاوت ایمانی حاصل ہے، جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے کیے سے ہو رہا ہے، جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ صبر و شکر میں خیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ خیر ہے اس کے لیے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، تو خیر ہی خیر ہے، قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ اہل ایمان ان سے کہا کہ کہہ دو کفار سے حل تربسون بنا الا احد الحسنین، تم ہمارے بارے میں کس شے کے منتظر ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو، اسی کا نا کہ دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہمیں مل جائے، وہ دو اچھائیاں کیا ہیں، کہا یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے، فتح ہے، دنیا بھی اسے اچھائی جانتی ہے، مگر ایک ہے جو مومنانہ تجزیہ ہے، وہ کیا ہے، ایمان والا تجزیہ، وہ یہ ہے کہ اچھا دوسری کیفیت اگر یہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں اور مار دیے جائیں، شہادت سے سرفراز ہو گئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دوسرا حال، یہ دوسری کیفیت جو لوگوں کے لیے تو بظاہر نقصان کا باعث ہے، اگر اس شخص کو حقیقت ایمانی حاصل ہے تو یہ اس کے لیے یہ بھی خیر ہے، احد الحسنین، دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہی حاصل ہونی ہے بندہ مومن، اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، سراسر خیر ہے، ہاں ضرورت یہ ہے کہ حقیقت ایمانی حاصل ہو، یہ حال حاصل ہو اسے، یہ اس کی کیفیت ہو، اس پر اسے ایمان ہو، اس کی زندگی واقعی اس کی عملی تصویر ہو کہ اللہ نے دیا ہے تو شکر ہو، اللہ نے لیا ہے تو اس پر صبر ہو، اچھا جو شخص ان دو کیفیتوں میں ہے وہ دائرہ بندگی کے اندر ہے، یہ دو کیفیتیں یہ بندگی کا بائنڈنگ ڈسپلن ہے، بندہ اس سے باہر نہیں ہوتا، چنانچہ بندہ مومن کی زندگی صبر و شکر سے خالی نہیں ہوتی، ہاں بہرحال انسان نسیان سے ہے، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے یہ جذبات کی رو میں بہہ بھی جاتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر، کبھی نسیان کی بھول چوک کی وجہ سے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، کبھی کسی جبر کی وجہ سے، جو یہ گناہ کرتا ہے نا، ذنب گناہ، یہ اس دائرہ بندگی سے باہر نکلتا ہے، اب کیا کرے، باہر نکلنے والا کیا باہر رہ جائے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ جو اس دائرہ بندگی سے یعنی صبر و شکر سے باہر نکل گیا، گناہ کیا ہے، اللہ نے نعمت دی تھی اس میں اس کی شکر گزاری نہیں کی، یعنی یہ کہ ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ کر دیا، مثال کے طور پر اسراف و تبذیر پر خرچ کر دیا، دکھلاوے پر خرچ کر دیا، نمود و نمائش پر خرچ کر دیا، ناجائز چیزوں پر خرچ کر دیا، شکر گزاری نہیں، اللہ نے تو نعمت دی تھی دولت اس لیے کہ اسے اللہ کے راستے میں لگایا جائے، اس نے ناشکری کی، تو اب یہ اس دائرہ بندگی سے معنن باہر ہو گیا، جب باہر ہوا تو اب کیا کرے، شیطان چاہتا ہے اسے باہر روک لے، واپس نہ آنے دے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے توبہ، اب واپس لوٹنے کا تصور کہ اس دائرہ بندگی کے اندر آ جاؤ اور فوراً آ جاؤ، کس شان کے ساتھ آؤ گے، اس کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے، کس شان کے ساتھ اللہ نے بلایا ہے، کس شان کے ساتھ بلایا ہے، واقعی یہ ہے کہ اگر یہ تصور توبہ نہ ہو اور یہ در توبہ کھلا ہوا نہ ہو تو ہلاکت سے دوچار ہو جائے ہر شخص، کوئی نہ بچ سکے، کوئی نہ بچ سکے، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اچھا یہ باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، یہ بھی دو دروازے ہیں، ایک ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اقوام کے لیے ہے، نوع انسانی کے لیے ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں کہ در توبہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، علامات قیامت میں سے ہے نا، اشراط الساعہ میں سے ہے، علامات قیامت میں سے ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، الٹ اس کے بعد در توبہ بند کر دیا جائے گا، اب توبہ کی مہلت نہیں ہے اقوام کے لیے. اور ایک در توبہ وہ ہے جو ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ بھی بند ہو جایا کرتا، اس کے لیے بھی مہلت ہے، ایک مہلت، خاص مہلت، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کی، ایک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک موت کا گھنگرو اس کے گلے میں نہ بولنے لگے، جب تک وہ جو جان ہنسنی میں نہ آ جائے، وہ جو جسے جاکنی کی کیفیت کہتے ہیں، نزا کی کیفیت کہتے ہیں، وہ کیفیت جب تک نہ آ جائے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اس وقت تک. اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ موقع آ جائے. یہ جنگ جاری ہے نا دنیا میں جو ہماری اس شیطان کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ ہوا دعا، اس سے دشمن بناؤ، اس سے دشمنی رکھو. تو وہ چاہتا یہ ہے کہ کامیاب وہ اس طرح سے ہوگا کہ، اور وہ بیٹھتا نہیں اس وقت تک جب تک یہ نوبت آ جائے، کسی طرح سے انسان کو اس موقع تک جب موت آ قریب لگے اس وقت تک وہ لے جائے اور توبہ سے بچائے رکھے. اور انسان بغیر توبہ کے اور بغیر اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے دنیا سے چلا جائے، یہ اس کی کامیابی اور اس کی فتح ہے. اور انسان کی فتح کیا ہے؟ یہ فتح نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤں، تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور تمام گناہ گاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم گناہ نہ کرو، یہ تو فرشتوں کی شان ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ مخالفت نہیں کر سکتے اس کی جو اللہ انہیں حکم دیتا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو خطا کار ہے، اسیان سے اور نسیان سے مرکب ہے، بھول چوک سے اور گناہ سے مرکب ہے، اسی سے بنا ہوا ہے، اسی سے گندھا ہوا ہے، غلطی ہوگی، اب کیا کرنا ہے؟ اب توبہ کرنی ہے. یہ ہے شان بندگی. آدمیت اور ابلیسیت میں بھی یہی فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہمیں بخش نہ دے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے معاف فرما دیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، یہ رحمت ہے اللہ کی، اور اس کے نتیجے میں توبہ کی، اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف فرما دیا. دوسری جانب ابلیس نے کیا کیا؟ غلطی اس سے بھی ہوئی تھی، اس نے بھی نافرمانی کی تھی کہ سجدہ نہیں کیا تھا، مگر پھر ڈٹ گیا، کہنے لگا، تکبر میں آ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، انا خیر من، میں بہتر ہوں انسان سے، اور یہ تکبر، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا، یہ ابلیسیت ہے. اور لوٹ آنا، توبہ کر لینا، یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسان کا شرف ہے. چنانچہ توبہ کے لیے دعوت دی گئی، اور اس رکوع میں بڑی شان کے ساتھ بلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو. دیکھیے اب اس در توبہ کو کھول کر اس دائرہ بندگی کے اندر کہ تم بندے ہو، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو، بلایا گیا. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت ہے نا توبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، نو انسانی کو یہ مجدہ جافزہ سنا دیجئے، یہ ظلم کا شکار ہے، وہ عیسائیت کا تصور ہے توبہ مسخدہ، اور یہ جو شیطان کے اغوا سے، شیطان کے گمراہ کرنے سے انسان کے ہاں تصورات خراب ہو گئے توبہ کے، ان سے انہیں نکالیے اور انہیں یہ پیغام سنا دیجئے. یا عبادی، اے میرے بندوں، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. یہ شیطان کہتا ہے کہ جو گناہ کرے نا وہ بس گیا، اب اس کی توبہ نہیں ہے، وہ اس کو دکھاتا ہے کہ اب تم اللہ کے بندے نہیں رہے، کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے؟ اللہ فرما رہا کہ نہیں، گناہ گار بھی میرا ہی بندہ ہے، شفقت و رحمت دیکھی، گناہ گار بھی میرا ہی بندہ ہے، گناہ کے باوجود بندہ تو ہے، ہاں وہ دائرہ بندگی جو میں نے بنایا تھا نا اس سے ذرا باہر چلا گیا ہے، اسے واپس بلانا ہے، اور بلانے کے لیے دروازہ رکھا ہوا، اس دروازے سے آ جاؤ. قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ گناہ اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے. اللہ کے ساتھ کیا کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ تو انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے نا، ہر گناہ اس کی ذات کے ساتھ ظلم ہے، اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کا وبال اسی کو اوپر آ کر رہے گا. فرمایا کیا کرو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو رحمت سے تعبیر فرما رہے ہیں، توبہ رحمت ہے، اور رحمت کا طلبگار ہر نیک اور بد ہوتا ہے. آج ہم نے سمجھا ہے کہ شاید توبہ یہ تو گناہگاروں کا کوئی وصف ہے، گناہگار توبہ کریں اور ہم تو نیک ہیں. کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا؟ ہر بڑے سے بڑا مرتکب گناہ کا وہ بھی اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہے. یہ انسان دھوکہ دیتا ہے اسے اور پھر کہتا ہے توبہ وہ کرے جو گناہگار ہے، میں تو نیک ہوں. یہ شیطان کی کامیابی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ توبہ تو رحمت ہے، اسی لیے ہم اگر اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں تو ہمیں چاہیے پھر بھی توبہ کرتے رہیں، پھر بھی توبہ جیسی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ. یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان اسے یاسیت، قنوتیت، مایوسی اس سے دوچار کرتا ہے. اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا. ایمان اصل میں نام ہے خوف اور امید کے مابین کیفیت کا. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی کو اتنا مایوس کر دینا کہ اب اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایمان کے منافی ہے. اور یہ کسی کو اس قدر جو ہے وہ امید دلا دینا، ارجاء کا شکار کر دینا کہ بس جو کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو بخشے بخشائے ہو، دھلے دھلائے ہو، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں ہیں. یہ تصورات بھی ایمان کے منافی ہیں. یہاں سے بھی انسان کہیں اور نکل جاتا ہے. تو خوف و ایمان، خوف و امید کے مابین رہنا، یہ حالت ایمان ہے. اور اس کی بھی خوب تعبیر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے، فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی کا وہ مرحلہ جب انسان کے قوا مضبوط ہوں تو اسے چاہیے کہ خوف کو زیادہ نگاہ میں رکھے، اور زندگی کا وہ مرحلہ جو کہ بڑھاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اس وقت چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر اور اس کی بخشش پر اور امید پر زیادہ نگاہ کرے. اس کے ذریعے اسے ایمان کا اعتدال حاصل ہوگا. یہ خاصہ ہے. فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہ بخش دینے والا ہے، تمام گناہ بخش دینے والا ہے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں اور کیا کتنے گناہ ہم اس کی جناب میں کر رہے ہوتے ہیں جس کا بے شعور نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا سب معاف کر دوں گا، توبہ تو کرو. درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، میری درگاہ وہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے. اگر 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 مرتبہ بھی تم نے اپنی توبہ توڑی ہے پھر بھی آ جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ توبہ ایک وقت کے لیے، ایک موقع ہے، لاسٹ چانس، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں بس وہ جو آخری وقت تھا وہ متعین کر دیا گیا. ایک تو یہ کہ آخری وہ جو موت کا وقت ہے وہ نہ آ جائے، اور ایک یہ کہ قیامت سر پر نہ آ جائے. مگر یہ بھی دیکھیے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لائسنس دے دیا گیا اس لیے کہ کس کو معلوم کہ اس کی موت کا وقت کب آ جائے گا. چنانچہ ہر وقت اسے چاہیے کہ تیار رہے، ہر رات یہ سمجھے کہ صبح شاید میں نہ کر سکوں، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے. مر جائے، مو تو قبل ان تموت، مر جاؤ، یعنی موت کا اپنا احساس اور شعور رکھو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. سب سے بڑی نصیحت تو خود موت ہے، کفا بالموت ذاکرہ. نصیحت کے لیے سب سے بڑا سامان خود موت کے اندر موجود ہے. ایک انسان اگر اسے اپنی موت کا شعور ہو جائے تو اس کے لیے نصیحت کی کوئی اور شے درکار نہیں ہے، نصیحت کہیں اور سے اسے درکار نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دنیا کی ہر شے آپ کہتے ہیں یہاں سے جاؤ لے لو، یہاں سے خرید لو، وہاں سے خرید لو، یہ توبہ یہ کہاں سے خرید جا سکتی ہے؟ کوئی در؟ انه هو، وہی ہے بے شک جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں. بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اللہ نے یہ اختیار نہ کسی ملک مقرب کو دیا، نہ کسی نبی مرسل کو دیا کہ وہ گناہ بخش دے. یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کل رحمت کے ساتھ رکھا ہے، اور ہر ایک کو بلایا ہے اپنے پاس کہ آ جاؤ میں بخشنے والا ہوں. تو اللہ کے پاس آنے ہی سے بخشش ہے، اور یہ سودا کہیں اور سے نہیں ملتا، کسی بازار سے نہیں ملتا، کسی مول نہیں ملتا، سوائے اس اخلاص کے اور سچی توبہ کے کہ دل سے انسان دو آنسو بہا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے. جو گناہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کس طرح سے گناہ پر انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے. یہ توبہ، یہ اسلام کا تصور، اس پر عمل پیرا کیسے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. آپ کا فرض بن سے بھی ہے، آپ نے بتایا کہ دیکھو تم سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو ایسے کرو کہ وضو کرو، اچھی طرح سے اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نفل ادا کرو، یہ صلاۃ التوبہ ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگو، اور یہ بخشش. اس کی حقیقت ہے نا، حقیقت توبہ کیا ہے؟ دل میں یہ احساس کہ میں گناہ گار ہوں، اور یہ احساس ہی بندگی کی نفسیات میں انسان کو رکھتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس احساس سے باہر نکلنا انسان کو مغرور، دھوکہ زدہ، دھوکے میں پڑا ہوا بنا دیتا ہے. جتنا نیک ہو مگر اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو یہ نیک نہیں ہے. اور جتنا نیک ہو اپنے آپ کو برا سمجھے تو انشاءاللہ العزیز اس سے توفیق نیکی مل گئی، آگے نیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ انہ ہو الغفور الرحیم و انیبو الی ربکم، اور آؤ لوٹو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اسلموا لہ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ خاصہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ توبہ کا خاصہ، سچی توبہ کا خاصہ یہ ہے کہ بعد کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر واقعی کسی کی توبہ سچی ہے نا تو بعد کی زندگی کا رخ کچھ اور ہو جائے گا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی حکم برداری کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ کھڑا ہو، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ آئے، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اب توبہ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے، اب پیروی کرو اس کے بہترین کی جو تمہاری جانب نازل کیا گیا، اب عظیمت کے راستے اختیار کرو، اللہ کے لیے سچی محبت سے سرشار ہو کر اس کی دین کی غیرت سے اٹھ کھڑے ہو، اور اپنے آپ کو بھی اس کا پکا بندہ، سچا بندہ بناؤ، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، قرآن حکیم کی پیروی کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ کھڑا ہو، بختتاً اچانک، یکبارگی، ناگاہ، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو، تم جانتے بھی نہ ہو، بے خبری کے عالم میں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی پروانہ نہیں ہے کہ بس اب توبہ کر لیں گے جو کرتے رہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کو جس شے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ زندگی کے اندر اندر موت سے پہلے توبہ کر لو، یہ موت اس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں، اب بس احساس، اسی احساس کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، اور کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ محرومی ہو گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر کیا ہوتا ہے، حسرت ناک انجام، ان تقول نفس، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت، ہائے افسوس، میں نے جو کچھ زیادتی کی، میں نے جو کچھ کمی کوتاہی کی اللہ کی جناب میں، یعنی یہ کہ گناہ کرتا رہا اور دین کو اختیار نہ کیا، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقولا، یہ کہ وہ کہنے لگے، لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ہو جاتا تقوی والوں میں سے۔ اب دیکھیے شیطان کا بار ہے، شیطان کیا کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہ تو توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا، کوئی شک نہیں اس میں، حقیقت یہی ہے، اللہ سے توفیق مانگو اور توفیق کا اپنے آپ کو اہل بناؤ، وہ اعمال کرو جو جالب توفیق ہے، مگر شیطان یہ دکھاتا ہے کہ یہ توفیق تو اللہ کی طرف سے، جب توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، اور اس طرح بس اٹھائے رکھو۔ کیا کیا، یہ شیطنت ہے، جیسے شیطان نے وہاں اپنی غلطی کو رب بما اغویتنی کہا تھا، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، ایسے ہی یہ انسان جو شیطنت کے راستے پر چلا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہوتی، یہ شیطان کا راستہ دکھا دیا، کہ یعنی یہ میچ کس سے کر رہا ہے، شیطان کی بات سے میچ کر رہا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کے راستے سے تمہیں بچنا ہے۔ کہا کہ توفیق مانگنے کی شے، اللہ سے مانگتا رہے۔ جب بعض لوگوں نے کہا کہ ہر شے لکھی ہوئی ہے تو کیا ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، کلکم میسر لما خلق لا، تم میں سے ہر شخص اس شے کے لیے آسان کیا گیا جس کے لیے وہ تخلیق کیا گیا، عمل کرتے رہو، یعنی ایک شخص نیکی کے راستے سے نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ او تقولا، یا یہ کہ وہ کہنے لگے، ہی نہ ترل عذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرتن، کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے، ایک باری اور مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے۔ اب یہ خیال ہے جو محال ہے، آزمائے ہوئے کو پھر آزمانا یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے، اللہ کی مصلحت یہ نہیں ہے کہ آزمائے ہوئے کو پھر آزمائے، موقع ایک دیا گیا تھا، اور یہ دنیا کی زندگی، فرمایا کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت واقع ہوگی، اور کما تموتون تحشرون، اور جیسی موت واقع ہوگی ویسا تمہارا حشر ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں، شعور میں، اختیار میں اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے، تاکہ کلمے والی موت مل جائے، بہت اچھی بات ہے۔ واقعتاً حدیث میں آیا، فرمایا کہ من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، مگر اس آخری کلام کے لا الہ الا اللہ بنانے کے لیے کتنی محنتیں انہوں نے کی تھی، اور اس محنت کا طریقہ کیا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی اللہ والوں والی ہے تو صحیح ہے، موت بھی پھر کلمے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ایک باری اور مل جائے اور پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہے انسان کو کہ نیکوکار کیسے ہوتے ہیں، بلا قد جاءت کا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس آئی تھی میری آیات، فکذبت بہا، تم نے انہیں جھٹلا دیا تھا، واستکبرتا، یہ ہے مرض، تم بڑے بن بیٹھے تھے، تم نے کبر کیا تھا، تم اپنے گھمنڈ کا شکار تھے، تم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، اور دیندار لوگوں کو، نیکوکار لوگوں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے، تم نے مال و دولت کو اور یہاں کے سٹیٹس کو، یہاں کے اقتدار کو بڑا سمجھ لیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ دینداری ہے بڑائی کی بنیاد، دینداری ہے اصل کامیابی کا ذریعہ۔ فرمایا واستکبرتا، تم نے غرور کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تم منکروں میں سے ہو گئے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، اور روز قیامت آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ ہی، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، کہتے تھے وہ تو بہت بخشنے والا ہے، بخش دے گا، ہم جو بھی کچھ کریں بس بخشے ہوئے ہیں، بس ہے نا امتی، ہماری جگہ طے ہے۔ اللہ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے ایسے جھوٹ باندھنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟ اور دوسری جانب وَيُنَجِّي اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات سے سرفراز کرے گا، الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، تقوی والی زندگی گزارنے والے تھے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کو اونچے مقامات پر ان کو کامیابی سے سرفراز کرے گا، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو ہرگز کوئی برائی نہیں پہنچے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس زمرے لا يحزنون، وہ لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غم سے بچا لیتا ہے، ان میں شامل فرما دے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔